خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.
الحمدللہ، آج ربیع الغوث کی 11ویں شب ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف ہے، تذکرہ بھی انہی کا ہوگا. تو عرض ہے آپ کی بارگاہ میں کہ ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی ایسی حکایت سنا دیجئے جس میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کی مدد کی ہو.
الحمدللہ، 1431 سنہ ہجری کے ربیع الغوث کی آج 11ویں شب ہے، تو میں اپنے پیر و مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی کوئی کرامت سناؤں. اس سے قبل حصول برکت کے لیے درود شریف کی فضیلت عرض کر دیتا ہوں. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی تفسیر در منثور جلد 4 صفحہ 196 پر نقل فرماتے ہیں، قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان میں ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات شاہ موجودات محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلہ وزنی ہو جائے گا. وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور یہ درود پاک جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا وہ میں نے تیری مصیبت کے وقت ادا کر دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب حکایت بھی سن لیجئے. حضرت سیدنا امام ابو الحسن علی بن جریر علیہ رحمت اللہ القدیر بہجت الاسرار شریف کے صفحہ 192 پر لکھتے ہیں، کہ بشر نامی ایک تاجر کا بیان ہے کہ ایک سفر میں میرے ساتھ شکر سے لدے ہوئے 14 اونٹ تھے. ہمارے قافلے نے ایک جنگل میں پڑاؤ کیا جو بے حد خوفناک تھا. جب قافلے کی روانگی کا وقت آیا اور ہم اپنا سامان سمیٹنے لگے تو میرے لدے لدائے 4 اونٹ گم تھے. بہت تلاش کیا مگر ناکامی ہوئی. چنانچہ قافلہ چل دیا، میں اور میرا ساروان یعنی اونٹوں کی رکھوالی کرنے والا وہیں رک گئے. ہم نے وہ رات بڑی پریشانی میں گزاری. جب صبح ہونے کو تھی تو مجھے حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قدس سیرہ النورانی کا یہ فرمان یاد آیا، کہ اگر تم پر مصیبت آئے تو مجھے پکارنا، مصیبت دور ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ. لہذا میں نے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو یوں ندا کی، یعنی پکارا، یا شیخ عبد القادر جمالی مرت، یا شیخ عبد القادر جمالی مرت، یعنی اے شیخ عبد القادر میرے اونٹ گم ہو گئے، اے شیخ عبد القادر میرے اونٹ گم ہو گئے. جب صبح کا اجالا پھیل گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بلند ٹیلے پر سفید کپڑوں میں ملبوس ایک بزرگ موجود ہیں اور ہمیں اوپر آنے کا اشارہ فرما رہے ہیں. جب ہم وہاں پہنچے تو وہ بزرگ تو دکھائی نہ دیے، مگر میرے چاروں اونٹ ٹیلے کی دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے. ہم انہیں لے کر اپنے قافلے سے جا ملے. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، یہ بہجت الاسرار کا جو میں نے واقعہ سنایا، یہ کتاب صدیوں پرانی ہے اور اس کے مؤلف جو ہیں، اس میں یہ ایک تذکرۃ الاولیاء کی طرح اولیاء کرام کے فضائل پر کتاب ہے بہجت الاسرار. اس کے مصنف ہیں حضرت سیدنا امام ابو الحسن علی بن جریر شتنوفی علیہ رحمت اللہ القوی، اور اردو ترجمہ بھی اس کا ملتا ہے. غوث پاک کے فضائل بہت زیادہ ہیں اس میں، اور یہ سرکار غوث اعظم کے فضائل پر مشتمل مستند ترین کتاب، اس کو اجلہ اولیاء کرام نے تسلیم کیا کہ مستند ترین کتاب ہے، اور دیگر کتب کا یہ منبع ہے. دیگر جتنی بھی کتب غوث پاک کی سیرت پر لکھی گئی نا، یہ تقریباً اسی سے ان مصنفین نے مؤلفین نے اسی کتاب سے استفادہ کیا ہے. محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی زبدۃ الآثار شریف میں فرماتے ہیں، یہ کتاب بہجت الاسرار کتاب عظیم و شریف کو مشہور ہے، اور اس کے مصنف علماء قراءت سے معروف و مشہور ہیں. یعنی کہ یہ علماء قراءت جو گزرے ہیں ان میں سے یہ ایک تھے، اور بہت بڑے بزرگ تھے، خود بھی ولی اللہ تھے، پرہیزگار متقی شخص تھے. انہوں نے اولیاء کرام کے حالات میں، غوث پاک کے حالات اس میں بہت زیادہ لکھے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ہی مبارک کتاب ہے. اس کو پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور اس کی حکایتیں جو ہیں وہ بہت سارے وساوس کی کاٹ کرتی ہیں. اولیاء کرام کے تصرفات ایسے ایسے لکھے ہیں کہ واقعی شیطان کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے، ایسی پیاری کتاب ہے. تو اسی کتاب سے یہ واقعہ آپ کو سنایا، اور مزید بھی اس طرح اس کتاب کے حوالے انشاءاللہ آتے رہیں گے. تو بہرحال میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ہمارے گیارہویں والے پیارے پیارے پیر غوث اعظم دستگیر، پیر روشن ضمیر حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسی شان عطا فرمائی ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت سے تاجر کے گم شدہ اونٹ مل گئے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں، جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا، اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ عز و جل سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ عز و جل اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا. یہ قول بہجت الاسرار شریف صفحہ 197 پر. اس کے علاوہ بھی آپ کے مختلف اقوال ہیں، یہاں تک آپ نے فرمایا کہ میں میرا دست حمایت میرے مریدوں کے سروں پر اس طرح ہے جس طرح زمین پر آسمان سایہ کنا ہے، یعنی زمین پر آسمان جس طرح سایہ کر رہا ہے نا، اس طرح میرا ہاتھ میرے مریدوں پر ہے. صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ
یا رسول.
باپا یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا یہ درست ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے مریض اچھے ہو جایا کرتے تھے؟
کیوں نہیں، چنانچہ اس ضمن میں بیجت الاسرار شریف صفحہ 147 کے حوالے سے ایک ایمان افروز تجربہ کار بزرگ کا ایمان افروز ارشاد سنیے. حضرت سیدنا شیخ حسینی موصلی علیہ رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ میں حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی خدمت اقدس میں 13 سال تک رہا. اس دوران میں نے آپ کی بہت سی کرامات دیکھی، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ جس مریض کو طبیب لا علاج قرار دیتے تھے وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت با عظمت میں حاضر ہو کر شفایاب ہو جاتا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے لیے دعائے صحت فرماتے اور اس کے جسم پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے تو اللہ عز و جل اسی وقت اس مریض کو صحت عنایت فرما دیتا. ڈالیاں جھومتی ہیں رخ سے خوشی جوش پہ ہے، ڈالیاں جھومتی ہیں رخ سے خوشی جوش پہ ہے، بلبلیں جھولتی ہیں گاتی ہیں صحرا تیرا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پاپا کہتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مریدوں کو کراماتی طور پر ڈاکوؤں سے بھی بچا لیتے تھے، اس ضمن میں کوئی حکایت ارشاد فرما دیجیے.
کان لگا کر سنیے. حضرت سیدنا شیخ ابو عمر عثمان اور شیخ محمد عبد الحق رحمہم اللہ کا بیان ہے جو کہ اسی بیجت الاسرار شریف کے صفحہ 132 پر ہے. 3 سفر المظفر 555 سن ہجری اتوار کے دن ہم اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کی بارگاہ میں حاضر تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی. جیسے ہی سلام پھیرا تو خلاف معمول آپ زور سے پکارے اور اپنی ایک کھڑاؤں یعنی لکڑی کی جوتی مبارک پکڑ کر ہوا میں پھینکی جو ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئی. پھر آپ بیٹھ گئے. ہم کچھ پوچھنے کی جرأت نہ کر سکے. 23 دن کے بعد کچھ تاجر یعنی بیپاری آئے اور کہنے لگے ہمیں شیخ یعنی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نظر پیش کرنی ہے. ہم نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے اجازت طلب کی تو فرمایا لے لو. تب ان تاجروں یعنی بزنس مینوں نے ہمیں کپڑے سونا اور پیر و مرشد کے وہی کھڑاؤں دی جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس دن یعنی 23 دن پہلے پھینکی تھی. ہم نے حیرت سے پوچھا کہ تم نے یہ کھڑاؤں کہاں سے پائی؟ کہنے لگے ہم 3 سفر المظفر اتوار کے دن سفر میں تھے کہ ہم پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا, ہمارا مال و اسباب لوٹا اور کئی شرکا قافلہ کو جان سے مار ڈالا. پھر وہ آپس میں مال تقسیم کرنے لگے. ہم سخت خوف زدہ تھے. اس وقت ہم نے کہا کاش اس وقت ہم حضرت شیخ عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ کو یاد کرتے. چنانچہ ہم نے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے لیے کچھ نظر مانی کہ ہم اگر زندہ بچ رہے تو یہ نذرانہ پیش کریں گے. پھر جو ہی ہم نے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو یاد کرنا شروع کیا, ہم نے 2 بلند آوازیں سنی جو جنگل بھر میں پھیل گئی. وہ ڈاکو یہ آوازیں سن کر گھبرا گئے اور جلدی سے کچھ ڈاکو ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے آؤ اپنا مال واپس لے لو اور دیکھو کہ ہم پر کیا آفت آئی ہے. جب ہم نے وہاں جا کر دیکھا تو ان کے دونوں سردار مرے پڑے تھے. ان کے قریب یہی کھڑاؤں یعنی یہی لکڑی کی جوتی مبارکہ تشریف فرما تھی جو پانی سے بھیگی ہوئی تھی. ان ڈاکوؤں نے ہمارا سارا مال لوٹا دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا سانحہ یعنی حادثہ ہوا ہے. تو میرے غوث پاک کی شان آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ کتنی بلند و بالا تھی.
راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدا, راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدا, باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ کیا جس طرح انسانوں کو غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان پہنچتا ہے, اسی طرح پرندوں اور جانوروں کو بھی فیضان غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ ملتا ہے یا نہیں؟
کیوں نہیں. بیجت الاسرار شریف صفحہ 153 پر ہے. حضرت ابو الحسن علی علیہ رحمت اللہ القوی بیمار ہوئے تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے گھر ایک کبوتری اور ایک قمری کو بیٹھے ہوئے دیکھا. قمری فاختہ کو بولتے ہیں, ایک خوش آواز پرندہ. حضرت ابو الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی حضور والا یہ کبوتری 6 مہینے سے انڈے نہیں دے رہی اور قمری 9 مہینے ہو گئے بولتی نہیں ہے. تو میرے آقا میرے مرشد شہنشاہ بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ نے کبوتری کے پاس کھڑے ہو کر اسے فرمایا اپنے مالک کو فائدہ پہنچاؤ, اور قمری کو حکم دیا اپنے خالق عز و جل کی تسبیح بیان کرو. تو قمری نے اسی دن سے بولنا شروع کر دیا اور کبوتری عمر بھر انڈے دیتی رہی. تو پتا چلا کہ میرے غوث پاک کا فیضان پرندوں کو بھی پہنچتا تھا اور وہ پرندے میرے غوث پاک کی گفتگو بھی سنتے تھے, اور میرے آقا غوث پاک کو پرندوں سے بات چیت کرنا بھی آتا تھا. سبحان اللہ. اور ایک بات یہاں یہ بھی قابل توجہ ہے کہ قمری سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نغمے سناؤ. خوب میں نے کہا خوش آوازی کا مظاہرہ کرو تاکہ ہمارے یہ غلام جو ہے محظوظ ہوں، نہیں بلکہ اس سے حکم دیا کہ اپنے خالق عز و جل کی تسبیح کرو۔ تو ویسے بھی یہ پرندے جو چہچہاتے ہیں نا، ان کی اپنی اپنی بولیاں ہیں، اور اپنی اپنی بولیوں میں یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری طرح فضول بک بک نہیں ہوتا، یہ اس کی پوری تفصیل ہے۔ حیات الحیوان میں کئی پرندوں کی بولیوں کے باقاعدہ یہ کلمات لکھے ہوئے ہیں کہ فلاں پرندہ یوں بولتا ہے، فلاں پرندہ یوں بولتا ہے، فلاں پرندہ یوں بولتا ہے، شیر دہاڑتا تو یوں بولتا ہے، مطلب یہ کہ بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کہ ہر چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ کیا آیت کریمہ بھی ہے، مشہور آیت،
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز جو ہے وہ اس کی پاکی بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔
سبحان اللہ۔ ایک اور حکایت سنیے، حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی خدمت معظم میں ایک شخص اپنی اونٹنی لے کر آیا اور فریاد کی، یا سیدی میرا حج کا ارادہ ہے مگر میرے پاس ایک ہی اونٹنی ہے جو کہ ٹھیک سے چلتی نہیں، بہت کمزور ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا دست مبارک اس اونٹنی کی پیشانی پر رکھا تو وہ ایسی سبک رفتار ہو گئی، ایسی تیز رفتار ہو گئی کہ تمام سواریوں سے آگے نکل جاتی، حالانکہ اس سے قبل سب سے پیچھے رہتی تھی۔ یہ حکایت بحجت الاسرار شریف کے صفحہ 153 کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ تو مریدوں کو خطرہ نہیں بغر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بغیر غم سے کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم، کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم۔ تو یہ جانور تو جانور، پانی بھی میرے آقا غوث پاک کے تحت تصرف تھا، ہاں دریا ندیاں یہ بھی آپ کی بات مانتی تھی۔ بحجت الاسرار شریف صفحہ 153 کے حوالے سے عرض ہے، ایک دفعہ دریائے دجلہ میں زوردار سیلاب آ گیا، لوگ ہراسان اور پریشان ہو گئے اور بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہو کر مدد کے طلبگار ہوئے۔ عجیب لوگ تھے، اب یہ دریا میں سیلاب آ گئے، اس میں غوث پاک کیا کریں گے، ہے نا؟ مگر یہ ان کا عقیدہ تھا، کتنے خوش عقیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو بہت کچھ طاقت عنایت فرماتا ہے، یہ چاہیں تو ہواؤں کا رخ موڑ سکتے ہیں، یہ چاہیں تو سیلاب کے دھارے کا بہاؤ کسی اور طرف کر سکتے ہیں، یہ چاہیں تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ خوش عقیدہ عاشقان غوث اعظم بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہو کر طالب امداد ہوئے، تو میرے غوث پاک نے اپنی بے بسی کا اظہار نہیں کیا کہ میں بے بس ہوں، عاجز ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ دریا کا سیلاب تباہ گیا اب اس کو میں روک نہیں سکتا، نہیں بلکہ میرے غوث پاک نے عصا اٹھایا، میرے مریدوں کو تو تنگ کرتا ہے، تو آپ عصا مبارک لے کر دریا دجلہ کی طرف چل دیے اور کنارے پہنچ کر عصا مبارک کو پانی میں اتر کر اس کی اصلی حد پر نصب کر دیا اور فرمایا بس یہاں سے آگے نہیں بڑھنا، یہیں تک رہنا ہے تجھے۔ تو دریا سے باتیں کرنا بھی غوث پاک کو آتی تھی اور دریا بھی غوث پاک کی باتیں سمجھتا تھا، چنانچہ فوراً اس کا پانی اترنا شروع ہو گیا۔ اور جہاں میرے غوث پاک کا عصا مبارک تھا بس وہیں تک پانی رہ گیا، سیلاب ختم ہو چکا۔ نکالا تھا پہلے کے ڈوبے ہوں کو، نکالا تھا پہلے، نکالا تھا پہلے کے ڈوبے ہوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔
بابا کے اسلامی بہنیں بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات حاصل کر سکتی ہیں اور آپ کو مدد کے لیے پکار سکتی ہیں؟
ضرور، وہ بھی حقدار ہیں، وہ بھی غوث پاک کے مرید نہیں آئے۔ کہ غوث پاک صرف اسلامی بھائیوں ہی کے مرشد نہیں، اسلامی بہنوں کے بھی پیر و مرشد ہیں۔ چنانچہ ایک خاتون حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کے مرید ہوئی، اس پر ایک فاسق شخص عاشق تھا۔ ایک دن وہ خاتون کسی حاجت کے لیے باہر پہاڑ کے غار کی طرف گئی تو اس شخص کو بھی اس کا علم ہو گیا اور اس کے پیچھے ہو لیا، حتیٰ کہ اس کو پکڑ لیا۔ وہ اس کے دامن عصمت کو ناپاک کرنا ہی چاہتا تھا کہ اس عورت نے بے قرار ہو کر بارگاہ غوثیت میں اس طرح استغاثہ کیا، استغاثہ یعنی فریاد کی۔ الغیاث یا غوث الثقلین، الغیاث یا شیخ محی الدین، الغیاث یا سیدی عبد القادر، یعنی اے جنوں اور انسانوں کے مددگار، اے میرے سردار، میری مدد فرمائیے۔ اس وقت حضور سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مدرسے میں وضو فرما رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی فریاد سن کر اپنی کھڑاؤں یعنی لکڑی کے بنے ہوئے مبارک جوتے کو غار کی طرف پھینکا۔ وہ کھڑاؤں اس فاسق اور ناشاد عاشق کے سر پر لگنی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ وہ عورت آپ کی نالے مبارک لے کر، ایک کھڑاؤں بھیجی تھی یا دو کھڑاؤں بھیجی تھی، تو بہرحال آپ کی نالے نے مبارکین یعنی وہ کھڑاؤں لے کر حاضر خدمت ہوئی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر ہو کر سارا قصہ سنایا۔ یہ حکایت تفریح الخاطر صفحہ 37 کے حوالے سے ذکر کی گئی۔ تفریح الخاطر حضرت ملا علی حنفیوں کے بہت بڑے امام اور پیشوا، بہت مشہور ہیں، حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری نے اپنی کتاب تفریح الخاطر کے صفحہ 37 پر نقل کی ہے۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد دے، غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد دے، قبلہ دی مدد دے، کعبہ ایمان مدد دے، قبلہ دی مدد دے، کعبہ ایمان مدد دے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا على العبيد.
پاپا جان بڑی پیاری پیاری حکایتیں آپ نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد فرمانے کے بارے میں بیان فرمائی. یا غوث المدد کہنا، یا غوث پاک مدد فرمائیے، یا شیخ عبد القادر شیئا للہ وغیرہ کہنا، جس میں لفظ یا کے ساتھ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا گیا ہے، کیا یہ یا کے ساتھ پکارنا شرک نہیں؟ کیونکہ لفظ یا کے ساتھ تو صرف اللہ عز و جل کو پکارا جاتا ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار تو ہم سے بہت دور بغداد شریف میں ہے، تو اس کی وضاحت فرما دیجئے کہ کیا لفظ یا کے ساتھ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو پکار سکتے ہیں یا نہیں؟
یہ نیرا شیطان کا وسوسہ ہے. پہلے تو یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ یا کے معنی کیا ہے. یا ایک عربی لفظ ہے اور اردو میں ہم اے بولتے ہیں، یا یعنی اے، یعنی یہ سمجھو کہ ندا کا مطلب صیغہ ہے اے. تو جن کو تھوڑی بہت یعنی کہ عربی عرب کے ممالک میں ہوں تو ان کے لیے کوئی یعنی کہ کنفیوژن ہی نہیں ہے، تو ایک دوسرے کو بولتے ہیں یا شیخ احمد، جس طرح ہم پکارتے ہیں بھائی صاحب، اور مسٹر، پلیز ایکسکیوز می، تو وہ وہاں یوں کہتے ہیں یا شیخ، یا سیدی، یعنی بڑوں کو بزرگوں کہیں گے یا سیدی، یا شیخ احمد، یا شیخ محمد، یا صرف کہیں گے پکارتے وقت عام، یعنی ان کی کومن نہیں ہے، یا محمد تعال، یا ولد تعال، اے بیٹے ادھر آ، یا اخی تعال، اے بھائی ادھر آ. تو وہاں تو یا بات بات میں بولتے، بلکہ وہ یا مرحبا، اہلا وسہلا ومرحبا، تو مرحبا کو بھی یا کہہ کے پکارتے ہوں. تو یہ سب وہ دیکھے والی باتیں عرض کر رہا ہوں. تو یا کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو مطلب ہے کہ مخصوص ہو اللہ تعالیٰ کے لیے کہ دوسرا بولے تو وہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے معاذ اللہ، یا شرک کر بیٹھے، تو ایسا نہیں. یا کے لفظی معنی اے. اور اس سے قریب والوں کو بھی پکارا جاتا ہے، دور والوں کو بھی پکارا جاتا ہے، اے اسلامی بھائیو تو آپ تھوڑا دور ہیں، اے مدنی منی یہ میرے قریب ہے، تو دونوں ہی کو یا اے کہہ سکتے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو اللہ الکریم جل جلالہ کے حکم سے بوٹی بوٹی بلکہ قیمہ ہو جانے والے پرندوں کو پکارا تھا. اس کا واقعہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك صعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں. اور جب عرض کی ابراہیم نے، اے میرے رب مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا، فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے. فرمایا تو اچھا، چار پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے. اور جان رکھ کے اللہ غالب حکمت والا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے چار پرند لیے، مور، مرغ، کبوتر، کوا. انہیں بحکم الہی عز و جل ذبح کیا اور ان کے پر اکھاڑے اور قیمہ کر کے ان کے اجزا باہم خلط کر دیے، ملا دیے، یعنی چاروں پرندوں کا قیمہ کر کے مکس کر دیا آپس میں، اور اس قیمے کے کئی حصے کیے، ایک ایک پہاڑ پر انہیں رکھا، اور سب کے سر جو تھے چاروں کے وہ اپنے پاس محفوظ رکھے. پھر فرمایا چلے آؤ حکم الہی سے، تو وہ قیمہ اڑنے لگا، وہ اجزاء جو تھے اڑے، اور ہر ہر جانور کے اجزاء اور یعنی قیمے کے جو ذرے تھے وہ جدا جدا ہو کر اپنی ترتیب سے وہ جمع ہو گئے، اور پرندوں کی شکلیں بن گئے. اب ان میں سر نہیں تھا، اب اللہ کی شان کے بغیر سر کے پاؤں تھے ان کے، تو پاؤں پر دوڑنے لگے، اور دوڑتے ہوئے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کے قدموں تک پہنچ گئے، اور وہاں جو سر ان کے اپنے اپنے سر جو رکھے تھے، تو چاروں نے اپنے اپنے سر پہن لیے اور پر پھڑپڑاتے ہوئے اڑ گئے. تو میرے میٹھے بیٹھے اسلام بھائیو، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام جو توحید کے داعی تھے، کیا کبھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شرک کر سکتے تھے؟ تو اگر یا کہنا، پکارنا، بلانا نعوذ باللہ شرک ہو جائے، تو انہوں نے تو کمال کر دیا نا، پرندوں کو پکارا. وہ ایسے پرندوں جن کا قیمہ ہو گیا اور قیمہ بھی مکس ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالی جو چاہے کر سکتا ہے، تو اللہ تعالی یہ طاقتیں اپنے بندوں کو دیتا ہے. تو اس لیے یا کہنے میں کوئی شرک کا پتہ پتہ ہے ہی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
باپا یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ کیا کسی صحابی نے بھی کسی دوسرے کو دور سے پکارا ہے، یا کہ کے پکارا ہو؟
ہاں، اس میں مطلب بالکل پکارا. حضرت امام طبرانی علیہ رحمت اللہ الغنی نے اپنی کتاب، مشہور کتاب ہے، موجم کبیر جلد تیسری صفحہ 19 پر یہ روایت نقل کی ہے کہ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، یعنی کہ فرزند بیٹے، روم میں قید ہو گئے. جب بھی نماز کا وقت آتا تو حضرت سیدنا ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عسقلان، یہ شہر کا نام ہے، عسقلان کی دیوار پر چڑھ کر اپنے صاحب زادے کا نام لے کر اسے ندا کرتے، یعنی پکارتے، یا فلانو الصلاح، یا فلانو الصلاح، یا فلانو الصلاح، یعنی اے فلان نماز کا وقت ہو چکا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک آواز کو آپ کے بیٹے روم میں سن لیتے تھے. اب دیکھو امام طبرانی جیسے مشہور محدث، آپ نے جگہ جگہ حدیثوں کے اس میں حوالوں میں طبرانی طبرانی پڑھا ہوگا، یہ وہی امام طبرانی قدس سیرہ نورانی، کہ انہوں نے مطلب یعنی کہ یہ روایت نقل کی. تو اس روایت مبارکہ میں کتنا واضح بیان ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے دور دراز علاقے میں موجود اپنے فرزند دل بند کو لفظ یا سے ندا دیا کرتے یعنی پکارا کرتے، اور ان کے شہزادے بھی سن لیا کرتے تھے. صلوا علی الحبیب تعالی علی محمد.
جب ہم التحیات پڑھتے ہیں نماز کے اندر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے، تو اس وقت ہمیں کیا تصور کرنا چاہیے؟
جب نماز پڑھنے والا، جب مصلی یعنی جو نماز پڑھ رہا ہے، وہ التحیات پڑھتے ہوئے السلام علیک ایہ النبیوں پر پہنچے، تو اس کے نزدیک وہ معراج کی حکایت پیش نظر نہ ہو، بلکہ وہ نبی کو اپنے دل میں موجود تصور کرے.
سبحان اللہ،
اپنے دل میں حاضر اور موجود تصور کرے اور سلام پیش کرے کہ السلام علیک ایہ النبیوں، یا نبی آپ پر سلام.
کتنا پیارا تصور ہے اگر نصیب ہو جائے تو.
سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ نماز میں ہر نمازی یا رسول اللہ کہتا ہے، اور دن میں بار بار کہتا ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز میں یا رسول اللہ کہنے کی اجازت ہو جائے اور نماز کے علاوہ کہنے کی اجازت نہ رہے؟ تو ایسا نہیں ہے. ہمارے بے شمار بزرگان دین یا رسول اللہ کہتے رہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے. حضرت امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری نے الادب المفرد میں یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جب پاؤں سن ہو گیا تو کسی نے آپ کو مشورہ دیا کہ اسے پکاریے جو آپ کو سب سے عزیز ہو، سب سے پیارا ہو. تو آپ نے بے ساختہ پکارا یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ کا پاؤں جو تھا اس کا سن پن ختم ہو گیا، درست ہو گیا پاؤں. تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وصال ظاہری کے بعد پکار لیا کرتے تھے.
اب ہم بھی تھوڑا پکار لیں.
تم بھی کر کے ان کا چرچا، اپنے دل چمکاؤ. اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ.
جس طرح آپ نے ابھی یہ بہت پیاری روایت بیان کی، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی تو جنت کا بھی سوال کر سکتے ہیں، آقا ہمیں جنت عطا فرما دیجئے.
کیوں نہیں کر سکتے جنت کا سوال؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنت کا سوال کرنا صحابہ کرم سے ثابت ہے. چنانچہ مسلم شریف جو کہ حدیث شریف کی بہت مستند کتاب ہے، سیاہ ستہ میں سے ایک ہے، مسلم شریف کے صفحہ نمبر 252 پر ہے. حضرت سیدنا ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب صفہ میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا تاکہ آپ کی خدمت کر سکوں، تو ایک رات میں آپ کے پاس وضو کا پانی اور آپ کی حاجت کی چیز یعنی مسواک وغیرہ لایا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا سل، یعنی اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کی میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. فرما اس کے علاوہ کچھ اور بھی؟ میں نے عرض کی بس یہی. فرمایا اعنی علی نفسک بکثرت السجود، تو اپنی ذات پر کثرت سجود سے میری مدد کر. یعنی گویا یہ کہ جنت تو میں نے عطا فرما دی، جبھی تو فرما رہے نا کہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی مانگ. تو عرض کی بس، تو ظاہر ہے کہ جب جنت میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس مانگ لیا تو اب اور مانگنا رہ کیا گیا؟ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں تم سا کوئی سخی نہیں. تجھ سے تجھی کو مانگوں تو سب کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت مانگی اور جنت میں بھی آقا کا پڑوس مانگا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا، تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعنی علی نفسک بکثرت السجود، تو اپنی ذات پر کثرت سجود سے میری مدد کر. یعنی اب جنت کی بشارت تو میں نے دے دی، وہ تو ملنی ہے تجھے، لیکن اب مزید نوافل کی بھی کثرت کیا کر، فرض تو پڑھنے. تو اعنی، تو اپنی ذات پر کثرت سجود سے میری مدد کر، تو خوب ہے نا نوافل ادا کیا کر. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطلقاً سل، یعنی بغیر کسی تخصیص کے کہ اتنے میں سے مانگو یا یہ مانگو یا دے سکوں گا تو دوں گا، مانگ کر ذرا دیکھ لو، ہو سکا تو پیش کر دوں گا وغیرہ، کچھ نہیں، مطلقاً فرمایا سل، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو اس سل کے تعلق سے حضرت محقق علی الاطلاق شیخ محقق حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی اشیعۃ اللمعات شرح مشکات جلد دوم میں فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت، کہ اطلاق کے سوال سے فرمایا مانگ اور کسی مطلوب خاص کی تخصیص نہ کی. یعنی کہ یہی کہ کوئی مخصوص ایک دائرہ نہیں دیا، لمیٹیشن نہیں تھا، جو مانگنا ہے مانگو، کلی یعنی اجازت دی. تو اس سے فرماتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ سب کام سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست ہمت و عزت کے قبضے میں ہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں، اپنے پروردگار عز و جل کے اذن یعنی آپ اللہ کی اجازت سے عنایت فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی کا یہ اعتقاد تھا، یہ نظریہ تھا، یہ عقیدہ تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب کچھ دے سکتے ہیں اور آپ سے مانگا جا سکتا ہے۔
لا ورا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔
اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
تو اب یہ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بابا صاحب نے تو سیدھی جنت مانگ لی، کیا ان کا ماشاء
اللہ
بابا،
ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، تو اپنے غلاموں کو ضرور عنایت فرمائیں گے جنت اپنے کرم سے،
اور جنت میں بھی بابا حقا کا پڑوس
انشاءاللہ
سبحان اللہ۔ یہ مطلب یہ صحابہ کرام کا کیسا مدنی ذہن تھا کہ سرکار سے مانگا بھی تو جنت، اور جنت میں بھی سرکار کا پڑوس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بابا شفا دینا اور یہ مریضوں کو ٹھیک کرنا، تو سب مطلب تو بہت سارے واقعات ایسے تھا۔
ہاں تو
چند ایک ایک دو
انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بے شک اللہ کی عطا سے شفا عطا فرماتے تھے، بہت کچھ عطا فرماتے تھے۔ اور اس سلسلے میں قرآن کی دو تین آیتیں آپ کو سناتا ہوں، جس کے دل میں ایمان راسخ ہوگا نا انشاءاللہ کئی وسوسوں کی جڑ جو ہے نا کٹ جائے گی، خلاص ہو جائے گی، وسوسے دم توڑ جائیں گے اگر ان آیتوں کو ذہن میں رکھیں گے۔ تو حوالہ بھی نوٹ کر لیں، پارہ نمبر 3 آل عمران کی آیت نمبر 49، ترجمہ کنز الایمان، میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائیں بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا والے صلاط و السلام پرندے کی مورت بناتے تھے مٹی سے اور پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتا تھا، حالانکہ پیدا کرنا تخلیق کرنا یہ اللہ کا کام ہے، خالق حقیقی اللہ ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کی عطا سے پرندوں میں جان ڈالتے تھے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے، تو یہ کام فرشتے بھی کرتے ہیں نا، یہ مطلب مستند حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہے کہ جب نطفہ رحم میں یعنی ماں کے پیٹ کے اندر جب نطفہ جاتا ہے تو فرشتہ اسے ہتھیلی پر لے کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرتا ہے کہ اس کو پیدا کرنا ہے یا نہیں۔ انہیں جو مضامین حدیث کے عرض کر رہا ہوں میں، تو ارشاد اگر ہوتا ہے کہ ہاں اس کو پیدا کرنا ہے تو فرشتہ اس نطفے کے لیے وہاں کی مٹی اٹھاتا ہے جہاں اس نطفے سے بندہ بننے کے بعد، انسان بننے کے بعد کبھی جا کر مر کر جہاں دفن ہونا ہے نا، وہاں کی مٹی اٹھاتا ہے۔ یعنی فرشتے کو یہ پتا ہے کہ یہ پیدا ہونے والا کہاں جا کے دفن ہونا ہے، تو مرنے سے پہلے موت کا اہتمام ہو چکا، تیاری ہو چکی کہ یہ یہاں جا کر دفن ہوگا، اللہ کرے ہمارے لیے جنت البقیع کی مٹی فرشتے نے اٹھائی ہو تو ضرور ملے گی انشاءاللہ. یہاں ایک وہ ایمان افروز بات میرے آقا اعلی حضرت نے ارشاد فرمائیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو مٹی اٹھائی گئی تھی وہ، اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نما کے لیے جو مٹی لی گئی تھی وہ ساری مٹی ایک ہی جگہ سے لی گئی تھی، جبھی تو تینوں حضرات ایک ہی جگہ تشریف فرمائیں اپنے مزار پر انوار میں، نصیب ان کے صدقے کاش جنت البقیع مل جاتی ہمیں. بہرحال تو وہ فرشتہ جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو پیدا کرنا ہے تو وہاں کی مٹی اٹھاتا ہے جہاں اس نے دفن ہونا ہے، اس مٹی سے اندر اس پیدا ہونے والے بچے کو مٹی گوند کے اس نطفے سے اس کی مورت بناتا ہے، یعنی اس کا پتلا بناتا ہے پیٹ کے اندر، وہ فرشتہ. اس کا رزق لکھا جاتا ہے، اس کی عمر لکھی جاتی، سب یہ پوری یعنی کہ اس کی وہ فہرست تیار ہوتی ہے. تو پتا چلا کہ فرشتہ جو ہے وہ بھی اندر میں پیٹ میں ماں کے مورت بناتا ہے، اور پھر یہ کہ وہ اپنے وقت کے مطابق وہ اندر پرورش پاتا ہے، اور پھر وہ روح داخل کی جاتی ہے اور یہ دنیا میں آتا ہے، اتنا سا وہ مریل سا ہوتا ہے، پھر کیسا دندناتا پھرتا ہے، کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا، کیا کیا کرتا. اور ایسے بندے بھی ہوتے ہیں کہ جو عاجز بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اس کی عبادت کرتے ہیں، تو طرح طرح کے بہرحال بندے آتے ہیں اور وہیں جا کر دفن ہوتے ہیں جہاں سے فرشتے نے مٹی اٹھائی تھی. مزہ لے کے ادھر کا ادھر ہو جائے، جہاں کی مٹی ہے وہیں اس نے بہرحال پہنچنا ہے. تو بہرحال یہ کہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پرندے کی یعنی کہ مورت بنا کر مٹی سے اس میں پھونک مارتے تھے تو پرندہ بن کے وہ اڑ جاتا تھا، یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. مزید آپ فرماتے ہیں کہ میں مادرزاد اندھوں، ایک تو ہے نا وقتی طور پہ دیے بجھ گئے آنکھوں کے اور روشنی آ گئی، ایک تو یہ کہ پیدائشی اندھا ان کو آنکھیں دے دیتے تھے، بائی برتھ بلائنڈ کو آنکھوں کا نور دے دیتے تھے، اور جو سفید داغ والے ہوتے تھے کوڑی، کوڑ کا نام تو سبھی نے سنا ہوتا ہے عام طور پہ، تو ان کو بھی آپ اللہ کی اجازت سے حکم سے شفا دے دیتے تھے. اور مرے ہوئوں کو بھی آپ زندہ کر دیتے تھے، مردوں کو جلا دیتے تھے زندہ کر. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. اچھا پھر یہ کہ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، یعنی جو کھا کر آیا وہ بتا دینا اور جو گھروں میں جمع کر رکھا وہ بھی بتا دینا. اگر یہ غیب نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ علم غیب کی اس سے کیا بڑی آپ دلیل چاہو گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم غیب دیا تھا کہ کس نے کیا کھایا وہ بتا دیتے تھے اور گھر میں کیا بچایا وہ بھی بتا دیتے تھے. تو اس سے ہمارے ان آیات سے کتنے مسئلے حل ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی تخلیق کر سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے اللہ کی عطا سے. اور یہ اب تو مشین والوں نے اور ترقی اور سائنس نے ہمارے بڑے مسئلے حل کر دیے. یہ مرغیاں بناتے ہی ہیں نا مشینوں سے، آج کل تو مرغی کھاتے ہیں پولٹری فارم کی ہو، یہ مرغیاں بناتے ہیں پھر بکرے پولٹری فارم کے، تو جناب والا مچھلیاں تک پولٹری فارم کی آج کل آتی ہیں، بکرے بقرعید میں ان کا خوب زور ہوتا ہے، بلکہ یہ عام دنوں میں بھی پولٹری فارم کے بکرے چلتے ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ حقیقی خالق اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی قدرت دی اتنا وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، جتنی طاقت دی.
یہ کئی مرتبہ آپ نے اس کی وضاحت کی ہے بابا، حقیقت تو یہ کہ وسوسہ ہے کہ یہ بہت بڑی ایک کارڈ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جتنی طاقت دی وہ جو کر رہا ہے اللہ کی عطا سے کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے جیسی چاہے طاقت عطا فرما دے. تو اب اللہ کے انبیاء کرام علیہ، اللہ نے جو انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، اولیاء کاملین جو بھیجے، اب یہ جب اللہ کی عطا سے بابا جب سب کچھ ہو جاتا ہے تو وسوسہ کٹ جانا چاہیے.
نہیں کرنا، یہ شیطان جو ہے نا یہ سمجھتا ہے، اور شیطان کی ذرا پوری یعنی کہ اس بات پر وہ زور لگاتا ہے پورا کہ میں ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے، کہ میں تو ڈوبا ہوں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں لیتا جاؤں گا جہنم میں. تو اس لیے یہ وسوسے ڈال کر، کیونکہ اگر کوئی ایمان کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے نا شیطان، تو اس میں اس کا بینیفٹ زیادہ ہے. کہ نعوذ باللہ اگر کوئی کفر پر آمادہ ہو گیا اور کفر کر ڈالے اس نے اور کفر پر مر گیا، تو شیطان کی اصل کمائی یہ ہے کفر پر مرنے والے،
ایمان ہی برباد ہو جائے کسی کا.
کیونکہ ایمان پر مرنے والے یہ اصل کمائی نہیں ہے شیطان کی، کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ ایمان پر مرنے والوں کو بے حساب جنت میں داخل کر دے تو اس کی قدرت سے یہ فرمائے گا. اور راہ کافر کو بھی وہ جنت میں داخل کر سکتا ہے، کوئی یہ کہے تو وہ کافر کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے یہ طے فرما لیا ہے، تو وہ اپنا ارادہ تبدیل نہیں فرمائے گا اور کافر کو وہ جنت میں نہیں داخل فرمائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے اس کو دوزخ میں رکھے گا، یہ طے ہے اللہ تعالی کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے وہ عطا کر سکتا ہے، تو اس لیے وہ یعنی انہی معاملہ اب ہم کہتے ہیں کہ گوشت پاک نے مردہ زندہ کر دیا تو بھائی وسوسہ آیا. اچھا ہم کہیں کہ بھائی وہ گوشت پاک نے وہ مریض کو تندرست کر دیا تو وسوسہ آیا، فلاں بزرگ نے لا علاج مریض کا علاج کر دیا تو وسوسہ آیا، تو وسوسے آتے ہیں. اور یہ پولٹری فارم والے ایک تو مشین سے وہ مرغیاں نکالتے ہیں انڈے رکھ کے، اچھا پھر وہ 6 ہفتے میں اس کو طرح طرح کے فیڈ کھلا کر سائنسی طریقوں سے ان کے یہ 6 ہفتے میں 6 مہینے کی مرغی بنا دیتے ہیں، اتنی موٹی، تو کوئی وسوسہ نہیں آتا. خوب یہ نا کہ مرغی فرائی اور تکہ بوٹیاں کھاتے ہیں تو وسوسہ ہی نہیں آتا.
بھوک لگی ہو دے بابا،
اس کی بھوک بھی لگاؤ نا ہر عقیدے کی، جیسے بھوک لگے کہ بس جو ہمارے علماء اہل سنت فرمایا آنکھیں بند کر کے ہم مانتے چلے جائیں. کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تو ہمارے علماء حقا اہل سنت یہ کوئی اپنی طرف سے تھوڑی بتاتے، یہ تو ہر ہمیں قرآن سناتے ہیں، ہمیں حدیثیں سناتے ہیں، اور اس سے ہمیں اپنے یہ ایمانیات کی حفاظت کا ہمیں ذہن دیتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے بس وہ صحیح ہے، جو اللہ اور رسول نے فرما دیا وہ صحیح ہے، جن کی اجازت دی تو وہ اجازت ہے، جن کی ممانعت فرمائی تو ممانعت ہے، خلاص. اس میں اپنی ٹانگ نہیں پھنسانی، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے. تو اللہ جس کو جتنا چاہے وہ عطا کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی روک نہیں ڈال سکتا، اور اس کی کوئی ہم پیمائشیں کرنے نکلے تو یہ نہیں جمتا نہیں ہے. چنانچہ 12-15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے، وما كان عطاء ربك محظورا، اور تمہارے رب کی عطا پر روک نہیں. تو اس لیے بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یا بولو یا رسول اللہ تو سی چڑھتا ہے، غوث پاک کو اگر یا غوث کہو تو پتہ نہیں وہ شیطان کیا کیا ذہن میں ڈال دیتا ہے وسوسے. حالانکہ مدینہ تو یہاں مدینہ منورہ تو زیادہ دور نہیں ہے، 4-4.5 گھنٹے 3.5 گھنٹے یہاں سے جدہ شریف ہے، کبھی 3.5 گھنٹے کبھی 4.5 گھنٹے جدہ شریف، اور جدہ شریف سے پھر تھوڑا سا فاصلہ مدینہ منورہ کا. اب یہ کہ امریکہ شاید یہاں سے بہت زیادہ دور ہے، کتنی دور ہے؟
12.5 گھنٹے کا، 24 گھنٹے کا فاصلہ ہے
امریکہ یہاں سے، اب فلائٹ
فلائٹ کے بابا
وہ راستے میں اسٹیک کر کے
ہوتا ہے
تو یہاں بیٹھ کر ابھی موبائل آپ ہاتھ میں لو اور یوں دو چار بٹن دباؤ تو وہ امریکہ جو بیٹھا اس کو ہیلو ہیلو کرو اور وہ بھی سامنے ہیلو ہیلو کرتا رہے اور آپ اس سے مزے سے بات کرتے رہو تو کوئی وسوسہ نہیں آتا
وہ موبائل تو بعد میں آن کریں گے اب ابھی کہتے ہیں نا اے مدنی چینل کے ناظرین
سبحان اللہ اے مدنی چینل کے ناظرین
اب یہ کہاں کہاں
اے غوث اعظم کے عاشقین اے عاشقان رحمت للعالمین تو یہ امریکہ میں سن لیا ہوگا ہو سکتا ہے کوئی ایس ایم ایس کر کے تصدیق بھی کر دے کہ ہاں میں نے سن لیا امریکہ میں بیٹھے بیٹھے تو یہ سائنسی آلات جو ہیں حالانکہ بظاہر کوئی تار نہیں ہے یہ اس میں اور یا ٹیلی فون میں کوئی تار تھوڑی ہے امریکہ تک لمبا کوئی تار گیا ہو یہ تو مجھے نہیں پتا
ایک سیٹلائٹ ایکوپمنٹ ہے بابا جو مطلب اوپر ہے اور یوں ہوا یہ لے رہا ہے تصویر بھی لے رہا ہے آواز بھی لے رہا ہے اور وہاں کسی ملک میں پہنچا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہی مطلب چونکہ مدینہ منورہ میں بھی مدنی چینل کی حاضری ہو ہی رہی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ آواز مدینہ منورہ میں کوئی مطلب کہ عاشق رسول حاضر ہو اور وہ بھی سن رہا ہو تو جب مدنی چینل کے ذریعے آواز مدینہ پہنچ سکتی ہے
یعنی سائنسی کنیکشن کے ذریعے جب آواز مدینے پہنچ سکتی ہے تو روحانی کنیکشن کے ذریعے کیوں نہیں پہنچ سکتی
وہ ہے نا ہجرے نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو
سبحان اللہ
یہ تو آسان ہو گیا بابا ابھی تو یہ کہ دنیا کو پتہ نہیں سو کہاں کا بیٹھے ہوں گے اور آپ کی آواز انہوں نے سن لی ہوگی
ابھی تو چاند میں پہنچ گئے یار انسان چاند میں پہنچ گیا اور یہاں بھائی لڑتا ہے کہ یار رسول اللہ بولو کہ نہیں بولو یا غوث بولو کہ نہیں بولو اب چاند کتنی دور ہے کروڑوں میل دور ہے کروڑوں میل اور وہاں سے کانٹیکٹ بھی ہو گیا اور آپ کو تعجب ہوگا کہ چاند پر جو اترے تھے یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم اترے ہیں تو چلو اترے ہوں گے چاند پر اترے تو چاند پر جو اترے نا ان کو ان کے لباس میں کوئی خرابی پیدا ہوئی کوئی یعنی کہ ٹیکنیکل پرابلم ان کے وہ وردی میں ان کے لباس میں کوئی ہوا تو زمین پر رہتے ہوئے جو سائنسدان تھے انہوں نے کوئی دو چار بٹن گھمائے ہوں گے اور وہ چاند پر جو موجود تھا اس کا لباس درست کر دیا یہ شاید آپ نے اخبار اور کتابوں میں رسائل میں پڑھا تو اب یہ سبق نے آنکھیں بند کر کے سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے یہ کہہ دیا اور اگر میں کہوں کہ بھائی بزرگان دین نے لکھا ہے بڑی بڑی کتابوں میں بیجت الاسرار شریف زبدت الاثار شریف تفریح الخاطر وغیرہ وغیرہ بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں اور اگر اس کی پردہ دری کی جا رہی ہو اس کی بے پردگی کی جا رہی ہو تو میں اس کا پردہ ڈھکنے والا ہوں تو شیطان ہزار وسوسے لے کر آ دھمکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ اتنی دور غوث پاک جو ہیں وہ بغداد میں رہتے ہوئے اس کا پردہ ڈھک لیں نہیں نہیں یہ تو حرام ہے تو یہ تو شرک ہے تو یہ فلاں ہے تو یہ چنی ہے تو چنا ہے ارے تجھے کیا ہو گیا یار جب سائنسدان بولتا ہے کہ ہم زمین پر رہتے ہوئے کروڑوں میل دور چاند والے کا وہ لباس میں خرابی آئی تو ہم نے دو چار بٹن دبائے اور وہ لباس درست ہو گیا تو ہمارے غوث پاک اگر روحانی طور پر ایک آدھ اشارہ کر دے تو وہ لباس کیوں درست نہیں ہوگا تو ہمارا لیے کہ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ایمان والے کان چاہیے ان معاملات کو دیکھنے کے لیے ایمان بھری آنکھیں چاہیے اور ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ایمان بھرا دماغ چاہیے اور ان باتوں پر اعتقاد جمانے کے لیے ایمان بھرا دل چاہیے ورنہ تو خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے تو وسوسے ہی وسوسے وسوسے ہی وسوسے اعتراضاتی اعتراضات یہ مقولہ غلط نہیں ہے ان نفاق یورث الاعتراض کہ نفاق جو ہے نا منافقت وہ اعتراض کو جنم دیتی ہے تو اعتراض 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 جاؤ نا سائنسدانوں سے اعتراض کرو نا یار کہ تم سب یہ بولتے ہو تو ہم نہیں مانتے، کوئی نہیں بولے گا، سب بولے گا نہیں سائنس وہ صاحب ڈاکٹر او ہو سائنسدان فلاں کفار اور غیر مسلم سائنسدان جو دعویٰ کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے بندہ مان لیتا ہے، اور جب ہمارے اکابر علماء اور اہل اللہ لکھ کر گئے کتابوں میں تو وہ اس کو یہ دکیانوسی باتیں بولتا ہے، بولا یار یہ تو ایسے ہی جو پسماندہ طبقہ ہے اور جو جاہل لوگ ہیں ویسی باتیں کرتے ہیں، دنیا بہت ترقی کی ہے، ٹھیک ہے تم دنیا کی ترقی کے پیچھے بھاگو، ہم اولیاء کرام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلیں گے، کیونکہ ہمیں امریکہ اور لندن کے خواب نہیں ہیں نا، اپنے تو مدینے کے خواب ہیں اور جنت کے خواب ہیں، ہمیں آقا کے پیچھے پیچھے چل کر مدینے جانا ہے اور پھر مدینے سے جنت کا راستہ بالکل شارٹ کٹ ہے، مدینہ شریف میں اللہ کرے گا تو موت کا جام پیئیں گے شہادت کے راستے سے، اور پھر میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، تو اس لیے عقل کے گھوڑے کو
کہاں باندھے،
کہیں کہیں باندھو، یہ سوچ کہاں باندھے، یہ بھی کوئی سمجھ نہیں پڑتی، ایسی جگہ باندھے یہاں سے کھل نہیں سکے یار، یہ کھل جاتا ہے سر ہلاتا ہو
جہاں بھی باندھو
آ جاتا ہے، اور اس پر یہ قوم سوار ہو جاتی ہے، سائنسدانوں کو مانتی ہے اور ولیوں کو، ولیوں کی جب باتیں آتی ہیں تو وہ مطلب یعنی کہ وسوسوں کو پالتی ہے،
لگتا ہے بابا اس وقت اولیاء کرام بھی اگر انگلش میں سمجھانا شروع کر دیں گے تو مان جائیں گے، ان کی سمجھ میں انگلش بہت آتی ہے، جو انگلش میں سمجھاتا ہے سمجھتا ہے کہ صحیح سمجھا رہا ہے، وہ یہ پڑھے لکھے طبقے کی طرح بابا قوم چلنے کا ذہن رکھتے ہیں،
پڑھے لکھے ایسے بے وجہ نہیں ہوتے یار، ہم نے دیکھے پڑھے لکھے ماشاءاللہ بڑے خوش عقیدہ ہوتے ہیں، ایک سے ایک پڑھے لکھے الحمدللہ دعوت اسلامی میں شامل ہیں، یہ ویسے ہی بولتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں الحمدللہ، مطلب یعنی کہ یہ ہمارے علماء بیٹھے ہوئے، کیا یہ پڑھے لکھے نہیں، تم پڑھے لکھے ہو گیا کیا، پڑھے لکھے ہو آ کے ہمارے پاس بیٹھو، ہمارے علماء کے پاس تو پتا چل جائے گا کہ کتنے بھی سو ہوتے،
ابھی آپ کی آواز
عالم دین ہوتا ہے سینہ کھلا ہوا ہوتا،
ابھی آپ کی آواز مکہ مکرمہ پہنچی،
اللہ
وہاں سے کارڈیولوجسٹ نے پیغام بھیجا، آپ کو سلام بھی بھیجا اور یا غوث المدد کا پیغام بھیجا، کیا
تو یہ کہ ان پڑھ ہوتا ہے کارڈیولوجسٹ،
عرب ہمارا دی آواز پہنچ،
پڑھا لکھا ہوتا ہے کیا، میں کارڈیولوجسٹ کو تو دنیا والے بھی پڑھا لکھا ہی بولتے ہیں،
آپ کو سلام بھی،
وہ علماء کے مقابلے میں وہ نہیں ہوتا، علماء اس سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال دنیاوی اعتبار سے کارڈیولوجسٹ جو ہوتا ہے، ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ بھی ہارٹ اسپیشلسٹ، تو ذرا پڑھا لکھا اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر پڑھے لکھا کون ہے، اندر اسٹوڈنٹ، تو یا غوث کا پیغام دیا نا اس نے، تو الحمدللہ دعوت اسلامی میں بہت پڑھے لکھے ہیں، وہ تو ہزاروں میں لاکھوں میں کسی کا رابطہ ہو جاتا ہوگا اور ایس ایم ایس کر دیتا ہوگا، تو یہ سب تھوڑی کر سکتے ہیں،
بابا آپ کو سلام ہی دیا، آپ کو جواب دیا، آپ کا جواب بھی پہنچ گیا لے
الحمدللہ،
انشاءاللہ امید اب پہنچ گیا ہوگا جواب بھی،
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ ہے شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔